الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ ہمارا سورہ مؤمنون کا تسلسل ہے جو رمضان مبارک سے چل رہا ہے، اور ابھی ہم اس میں جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ 101 سے 115 تک ہیں. تو ان کا ترجمہ پچھلی کلاس میں ہم نے مکمل کر لیا تھا اور خلاصہ تفسیر شروع کر لی تھی. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو ایسی ہول و حیبت میں گرفتار ہوں گے کہ ان میں جو باہمی رشتے ناطے تھے اس روز وہ بھی گویا نہ رہیں گے. یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا جیسے اجنبی اجنبی ہوتے ہیں. جیسے سب نے ہی سن رکھا ہوگا کہ اس دن نفسی نفسی، بس میں یہ اس دن چل رہا ہوگا، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا کہ بھائی تم کس حالت میں ہو، غرض نہ رشتہ ناطا کام آئے گا، نہ دوستی اور تعارف، بس وہاں کام کی چیز ایک ایمان ہوگا جس کی عام شناخت کے لیے کہ سب پر ظاہر ہو جائے ایک ترازو کھڑی کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم تو پہلے سے ہے کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے، تو پھر یہ ترازو کھڑا کیا جانا اور سب کے سامنے لوگوں کا جو ہے وہ تولا جانا، یہ سب کیوں ہوگا؟ تاکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، سب کو علم بھی ہو جائے کہ کون ایمان والا، کون ایمان لے کر آیا ہے اور کون ایمان کے بغیر آ گیا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ سب پر ظاہر ہو جائے ایک ترازو کھڑی کی جائے گی، اور اس سے اعمال و عقائد کا وزن ہوگا. اس بارے میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ کیا سیکوینس آف ایونٹس ہمیں احادیث کے مجموعے سے سمجھ میں آتے ہیں کہ پہلے ایمان کا وزن ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے جا کر کے اعمال کا وزن ہوگا. صرف ایمان والوں کے اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ جو کافر ہوں گے تو ان کے اعمال کا فلا یقیم لهم یوم القیامت وزنا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ ان کے تو اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، زیرو ہوگا ان کا وزن. تو اس وجہ سے تولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کافروں کے اعمال کی، تو صرف ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے. تو جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا یعنی وہ مومن ہوگا، تو ایسے لوگ کامیاب یعنی نجات پانے والے ہوں گے، یعنی فوراً نجات پانے والے یا بالآخر نجات پانے والے ہوں گے. اور مذکور ہول و حیبت کے حالات کہ نہ کسی کا رشتہ کام آئے گا، نہ دوستی، اور نہ کسی کو پوچھے گا کہ کس حال میں ہو، یہ ان مومنین کو پیش نہ آئیں گے. کن مومنین کو پیش نہ آئیں گے؟ جو کہ ایمان کامل کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہوں گے، تو ان کو یہ ہول و حیبت والے حالات پیش نہیں آئیں گے، بلکہ وہ لوگ وی وی آئی پی لاؤنج کے اندر آرام فرما رہے ہوں گے، جس کو کہ عرش کا سایہ کہا جاتا ہے. لقول ہی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ٹھیک ہے. اور اس کی بات پھر اس کی جو مکمل آیت آگے ہے اس کے اوپر ہم نے آخری بات کری تھی کہ تتلقاہم الملائکہ، تو کہ ملائکہ ان سے آ کر کے ملاقاتیں کریں گے اور کیا کہیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آگے فرماتے ہیں، خلاصہ تفسیر آگے چل رہی ہے کہ اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ایمان میں ون کی بجائے زیرو پڑا ہوا ہوگا، بولین نمبرز، ونز اینڈ زیروز، جو کمپیوٹر والوں کو زیادہ پتہ ہے، تو زیرو کافر یعنی ایمان کی جگہ زیرو پڑا ہوا ہوگا. سو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، ٹھیک ہے. تو ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ اٹس ایدر ون اور اٹس زیرو، इनके दरमियान की कोई चीज नहीं होती है कि 0.5 ईमान था मेरे पास या उसके पास जो है वो 0.75 ईमान था। नहीं, ईमान या तो वन होगा या जीरो, दरमियान का कोई मामला ईमान के साथ नहीं होता। अच्छा, तो जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया और जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे उनके चेहरों को इस जहन्नम की आग झुलसती होगी। ठीक है, तो अगर अगर 50% अकायद सही हो 50% अकायद गलत हो तो ऐसा नहीं होगा कि 50% ईमान है इसके पास और 50% ईमान नहीं है। नहीं, ईमान जो है यानी एक अकीदा भी अगर खराब हो गया बुनियादी अकायद में से जो कतई अकायद होते हैं, ठीक है, जो कि हदीस मुतवातिर के जरिए से साबित हैं या जो कि कुरान मजीद के जरिए से साबित हैं, ठीक है, तो ऐसे अकायद को जो है वो कतई अकायद कहते हैं, यानी दलाइल कतईया से साबित अकायद। इनमें से एक भी अगर जीरो हो गया तो एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ईमान के पलड़े में उस वक्त फिर जीरो दाखिल हो जाएगा और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा का कुफर यानी हमेशा हमेशा की जहन्नम। तो इनके चेहरों को इस जहन्नम की आग झुलसती होगी और उस जहन्नम में उनके मुंह बिगड़े हुए होंगे। ठीक है, तलफहु वुजूहहुमुन नारु वहम फीहा कालिहून, और उनसे हक ताला बवास्ता या बिला वास्ता इरशाद फरमाएंगे, या तो डायरेक्ट अल्लाह ताला की आवाज आ रही है या जो है वो कोई मुनादी पुकारने वाला अल्लाह ताला की बिहाफ पर पुकार करके इनसे कहेगा कि क्यों, क्या मेरी आयतें दुनिया में तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाया करती थी और तुम उनको झुठलाया करते थे। ठीक है, यानी या तो तुम सुनने ही से इनकार कर देते थे, आंखों में उंगलियां सॉरी कानों में उंगलियां ठूस लेते थे या रास्ता बदल करके निकल जाते थे, उस मजलिस के अंदर आते ही नहीं थे, या ये कि मजलिस में आते थे लेकिन इग्नोर कर देते थे, मेरी बातों को तवज्जो से नहीं सुनते थे और उनको जो है वो अहमियत नहीं देते थे। तो ये जो तुम उनको झुठलाया करते थे ना, ये उसकी सजा मिल रही है। ठीक है ना, ये कोई कहानी की किताब तो नहीं थी, ये कोई जो है वो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए जो है वो अरबी दानी के शेर व शायरी तो नहीं थी, ये तो तुम्हारे परवरदिगार का कलाम था, ये तो खालिक और मालिक का कलाम था जिसका के एहसान तुम्हारे रग रग और रेशे रेशे के ऊपर है, तुम्हारा रुआ रुआ उसके एहसान में डूबा हुआ है, तुम्हारी उसके बगैर कोई हैसियत ही नहीं है, है ना। माँ बाप का हमारे ऊपर कितना एहसान, हमारे कल्चर में माशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा जिक्र भी किया जाता है, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के हुकूक। तो माँ बाप ने हमें क्या किया होता है, खिलाया होता है राइट, और पिलाया होता है और हमारी नजासत साफ की होती है और हमारे रोने को बर्दाश्त किया होता है और हमें जो है वो लिबास पहनाया होता है और हमें घर के अंदर जगह दी होती है। ये है माँ बाप के हमारे ऊपर एहसान, ठीक है ना। लेकिन पहली बात ये कि इसके अलावा जो चीजें हैं वो तो माँ बाप ने नहीं करी होती हैं, इसके अलावा वो तो माँ बाप ने हमें नहीं दी होती हैं, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल रही होती हैं। हाथ पैर माँ बाप ने बना के दिए होते हैं हमें, आंखें माँ बाप ने हमें बना के दी होती हैं, नाक कान माँ बाप ने हमें बना के दिए होते हैं राइट, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा कि जो रिस्क वो हमें खिलाते हैं वो रिस्क उन्होंने खुद से पैदा किया होता है या अल्लाह ने उनको दिया होता है, जो पानी हमें पिलाते हैं वो खुद से उन्होंने उगाया होता है, खुद से पैदा किया होता है या अल्लाह ने उनको दिया होता है, जिस घर में वो हमें ठहराते हैं या जिस लिबास को वो हमें जिस लिबास में वो हमें मलबूस करते हैं वो किसने दिया होता है, खुद से उन्होंने पैदा किया होता है या माँ या अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है, वो तो अल्लाह की चीज को हमारे तक पहुंचाने का सबब बनते हैं और उसके ऊपर हम माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के हुकूक राइट। और जिस परवरदिगार का सब कुछ हमारे पास जो कुछ है उस परवरदिगार का है और उसका हक जो है वो हम फरामोश कर देते हैं, तो सजा तो फिर बनती है। ये सजा तो बिल्कुल 100% नहीं 10,000% हमारे ऊपर वाजिब बनती है कि फिर इस तरह का इंसान के साथ सलूक किया जाए। तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, अब वहां पर रब याद आएगा, वाकई हमारी बदबख्ती ने हमको हमारे हाथों घेर लिया था। ठीक है, रब्बना गरबत अलैना शिकवतुना वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और हम लोग बेशक गुमराह लोग थे, यानी हम जुर्म का इकरार और उस पर नदामत और माजरत का इजहार करके दरख्वास्त करते हैं कि ए हमारे रब हमको उस जहन्नम से अब निकाल दीजिए। अब इन लोगों का जो ये इकरार है ना, ये इकरार भी जो है
یہ بھی آسانی سے اقرار نہیں کریں گے. جیسے احادیث سے ہمیں تفصیل پتہ چلتی ہے, یہاں پر تو اجمال ہے نا, قرآن مجید کے اندر تو اجمال ہوتا ہے, یعنی بہت ہی چیدہ چیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہیں. اکثر تو تفصیل قرآن مجید میں تھوڑی بہت دوسری جگہوں سے مل جاتی ہے, لیکن باقی تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں. تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقرار کر رہے ہیں نا, یہ اقرار سیدھے منہ نہیں کریں گے, یہ سیدھے راستے سے اقرار نہیں کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور جب کر دیں گے نا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں رہے گا اقرار کرنے کا, تو اس وقت اقرار کریں گے میدان حشر میں, بڑی مجبوری میں جا کے اقرار کریں گے. پھر اس کے بعد جہنم کے اندر جا کر کے اقرار کریں گے. یہاں پر تو جو ذکر ہو رہا ہے, یہاں پر تو جہنم میں پہنچنے کے بعد اقرار کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہاں پر اقرار کیا کریں گے کہ اے ہمارے رب, ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. لقوله تعالی فی الف لام میم سجدہ, یعنی الف لام میم سجدہ جو سورت ہے اس کے اندر, کہ فرجعنا, ہمیں واپس لوٹا دیجئے, نعمل صالحا, تاکہ ہم اب جو ہے نا وہ نیک عمل کریں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون, کہ اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں, ظالمون, پورے قصوروار. اب یعنی اب ہم جو ہے نا اپنے اس کنڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو قصوروار مانیں گے. اس وقت ہم کو خوب سزا دیجیے گا اور اب ہمیں چھوڑ دیجیے, یعنی ون ٹائم, ون مور ٹائم, ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہمیں ایک اور چانس ہمیں دے دیجیے, اب ہمیں چھوڑ دیجیے. لیکن دیر از نو مور چانس, ایک کے بعد دوسرا چانس تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے. تو ارشاد ہوگا کہ قالا اخسؤوا فیہا ولا تکلموا, کہ اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو, یعنی پھٹکارے ہوئے, ذلیل و رسوا ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو, یعنی ہم نہیں منظور کرتے. کیا تم کو یاد نہیں رہا, یعنی ہم تمہاری اس عرضی کو, اس درخواست کو, اس ریکویسٹ کو رد کر دیتے ہیں. کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمانداروں کا تھا ہے نا, جو بیچارے ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لے آئے, سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے, اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک نہ صرف یہ کہ انہوں نے رسول کو تسلیم کر لیا تھا, بلکہ ان کا مزاج جو ہے نا وہ رحم رحم رحم, رائٹ, ہم قصوروار ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, اے اللہ آپ ہم کو بخش دیجئے. بھائی بخشنا کس بات پر, جب کسی نے کوئی غلطی ہی نہیں کری تو کس بات کی بخشش مانگ رہا ہے؟ بخشش تو مانگی جاتی ہے جب اپنی غلطی نظر آتی ہے, جب اپنی غلطی جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے تب بخشش مانگی جاتی ہے. جس کو اپنی غلطی کا یہ احساس نہیں, اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, وہ تو پاک پوتر ہے, تو وہ کس بات کی نہ معافی مانگ رہا ہے, پر جھوٹی معافی مانگ رہا ہے بس, ایسی ہے نا بات بنانے کے لیے, جس طریقے سے مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں اور ایسی خامخواہ کی توبہ 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 توبہ, ماننا نہیں اپنی غلطی, کیونکہ غلطی تو نظر ہی نہیں آ رہی میں نے کیا غلطی کری ہے. تو ایسا شخص کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا؟ اس وجہ سے ایمان والے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ اپنے قصوروں پر ہوتی ہے, دید قصور. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اس امت کے اندر ہزار سال کے مجدد, جو علماء حق کے درمیان یہ بات کنفرم ہے, پکی ہے, ان کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت مجدد الفسانی جو ہیں وہ 1000 سال کے مجدد, تو فرمایا کہ دید قصور نصیب ہو جانا یہ اصلاح کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, یہ انسان کے اصلاح کا. تو اپنے دیدوں, اپنے قصوروں کی دید نصیب ہو جائے. اور یہ دید کیسے نصیب ہوتی ہے؟ وحی نہیں نازل ہوتی, وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وہی نازل نہیں ہوتی. دید قصور کیسے نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے, جب انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تب اس کو دید قصور نصیب ہوتی ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور پھر آئینوں کا انتظام کرنا چاہیے کہ بھئی کہاں ہیں آئینے، بازار میں اگر ملتے ہوں تو بازار سے خرید کے لے آنا چاہیے، جیسے کہ ہم اپنے دوسرے قصوروں کی دید کے لیے آئینہ گھر کے اندر بھی رکھتے ہیں اور گھر کے اندر بیڈ روم میں بھی رکھتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو انٹرنس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور باتھ روموں کے اندر بھی آئینہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ پرائیویٹ جو ہماری ہمارے جو عیب ہے نا وہ دوسروں کو نظر نہ آئے، صرف آئینے کے اندر ہم باتھ روم کے اندر جا کر کے دیکھیں، یعنی ایک پوشیدہ آئینہ بھی ہوتا ہے ہر بندے کے گھر کے اندر، بیڈ روم کے آئینے کے اندر وہ تفصیلات نظر نہیں آتی، اور جو انٹرنس کے اوپر آئینہ لگا ہوتا ہے وہاں پر اور بھی کم تفصیلات نظر آتی ہیں، کیونکہ انٹرنس کے اوپر تو انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چہرہ ہی دیکھ سکتا ہے اپنا، پھر اور اندر آتا ہے بیڈ روم میں آتا ہے تو تھوڑا سا اور لباس اتارتا ہے تو اس بیڈ روم والے آئینے میں اور زیادہ نظر آتا ہے، اور پھر باتھ روم میں جا کر کے اور لباس اتارتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا پھر اس کو سارے عیب نظر آتے ہیں اپنے، تاکہ وہ ان کی اصلاح کر لے۔ اسی طریقے سے المؤمن مرآت المؤمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤمن مؤمن کے لیے آئینہ ہے، تو اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، ہر مؤمن کے لیے کمپلیٹ آئینہ نہیں ہوتا جس کے سامنے وہ اپنا سب کچھ کھول دے، نہیں، کچھ مومن جو ہیں وہ دوسرے مومنوں کے لیے انٹرنس والے آئینے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سی عیب نظر آتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، پھر کچھ مومن دوسرے مومنوں کے لیے بیڈ روم والے آئینے ہوتے ہیں جس میں اور زیادہ تفصیلات کھل سکیں، اور کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں جو کہ دوسرے مومنوں کے لیے باتھ روم والے آئینے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جو ہے وہ اپنا سارا کچا چھٹا بیان کرتا ہے تاکہ اس کے عیبوں کی اصلاح ہو جائے، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو پیر استاد کہتے ہیں، جن کے سامنے پھر جو ڈاکٹر ہوتا ہے بیسکلی، باقی مومن دوسرے مومنوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے، ڈاکٹر تو بس ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بڑے ڈاکٹر کا جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو ڈاکٹر، وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کے سامنے پھر اپنے احوال بیان کرنے ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں بیان کر سکتے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جو لوگ تھے نا، یہ یعنی ایمان والے، ان کی نظر اپنے قصوروں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو پھر جیسی نظر قصوروں کے اوپر فوراً اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم تو مارے جائیں گے نا، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس، اور ہم پر رحم فرما دیجئے، اور آپ سب سے پھر تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی، ارحم الراحمین، انت خیر الراحمین، ٹھیک ہے، تو تم نے محض اس بات پر جو ہر طرح قابل قدر تھی ان کا مذاق مقرر کیا ہوا، یعنی یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا نا، بیچارے یمشون علی الارض ہونا، ہے نا، یہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی ہلکی چال سے چلا کرتے تھے، ایسے چلتے تھے کہ جیسے کہ زندہ لاش چل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کوئی زندہ لاش زمین پہ کیسے چلتی ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لو، رائٹ، تو ایسی ان کی چال ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کو بھی جو ہے نا وہ ترس آتا اس کے اوپر، تو یہ ایسے چلتے تھے نا، تو اب یہ جو کافر ہیں تو ان کو ایک ہنسی مذاق کا ایک موضوع سمجھ میں آ گیا، اچھا جی ان کے مذاق اڑاؤ ان لوگوں کا، تو عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ پرانے فیشن والے لوگ ہیں، تو اس بنیاد پر نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت اور معافی اور رحم طلب کرتے رہتے تھے نا، تو یہ تو قابل قدر بات تھی، اس پہ تو تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، تم نے ان کا مذاق مقرر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک اس کا مشغلہ کیا کہ ان کے مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہ جو تم اس یعنی ناجائز کام کے اندر لگے، تو بھائی ناجائز کام کے اندر لگو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہارے پاس جائز کے لیے ٹائم تو نہیں بچے گا نا، تو پھر جائز کام کیا تھا، اللہ کی یاد کرنا، وہ تم بھول گئے، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، سو ان کا تو کچھ نہ بگڑا، چند روز کی کلفت تھی، چند روز ان کے لیے تکلیف آئی تھی کہ تمہاری جو ہے نا ان کو یہ ہنسی مذاق سہنا پڑا، تو وہ ان کے اوپر سے گزر گیا کہ صبر کرنا پڑا، جس کا یہ نتیجہ ملا کہ انی جزیتہم الیوم، کہ ہم نے ان کو، میں نے ان کو جو ہے وہ آج کے دن جزا دی، بما صبروا، میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے. انہم ہم الفائزون, وہ کامیاب نہیں ہوئے, وہی کامیاب ہوئے اور تم کامیاب نہیں ہوئے, جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور تم اس ناکامی میں گرفتار ہوئے. مطلب جواب کا یہ ہوا کہ تمہارا قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جائے. اقرار تو پہلے کرنا تھا, سزا سے پہلے. اب جب سزا ہو چکی ہے اب اقرار کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا, اب تو سزا دی جائے گی کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی اتلاف ہوا اور حقوق العباد کا بھی اتلاف ہوا, یعنی تلف ہوئے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اور عباد بھی کیسے, یعنی کون سی کن عباد کا تم نے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے, وہ معمولی عباد نہیں تھے, اللہ کے معمولی بندے نہیں تھے, بلکہ ایسے عباد تھے کہ ہمارے مقبول اور محبوب, جو ہم سے خصوصیت خاصہ رکھتے تھے, یعنی ہم سے خصوصی نسبت رکھنے والے جو عباد تھے نا, تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا کیونکہ ان کو سخریہ بنانے میں ان کی ایزا کے اضاع حق العبد ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے بندوں کا جب مذاق اڑاتے تھے تو اس میں اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا تھا, اضاعت ہوتی تھی ان کی. ٹھیک ہے, اور تکذیب حق جو منشا سخریہ کا ہے کہ اضاع حق اللہ ہے, حق اللہ. ٹھیک ہے, یعنی جو حق کا تم نے یعنی ان کی جو بات تھی تو تم نے اس کی تکذیب جو کری نا, وہ اللہ کا حق مارنا ہوا. ٹھیک ہے, کہ حق کو جھٹلا دیا, تو حق تو کون ہے, اللہ الحق. تو حق کو جھٹلانا, سچ کو جھٹلانا, یہ اللہ کا حق مارنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جھوٹ جو ہے نا یہ حقوق العباد میں نہیں آتا, حقوق العباد کی تلفی نہیں ہے جھوٹ بولنا, بلکہ جھوٹ بولنا اللہ کے حق کی تلفی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہیں, سچ ہیں, اور سچ کو تم نے بگاڑ دیا, جھوٹ بنا دیا, تو یہ اللہ کے حق کی تلفی ہے. وہی فرما رہے ہیں کہ تکذیب حق جو کہ تمہارے اس ہنسی مذاق کا جو تھا منشا تھا, یعنی کیوں تم ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے, تاکہ ان کی حق بات کو جھٹلاؤ. ٹھیک ہے نا, تو یہ اذاعہ حق اللہ ہے, دونوں لازم آئے بس اس کی سزا کے لیے دوام اور تمام ہی مناسب ہے. یعنی تم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں پڑے رہو, یہی مناسب سزا ہے اس کے لیے. حق اللہ بھی تم نے مارے اور حقوق العباد بھی تم نے مارے, اور مومنین کو ان کے سامنے جنت کی نعمتوں سے کامیاب کرنا یہ بھی ایک سزا ہے کفار کے لیے, کیونکہ اعداء کی کامیابی سے روحانی ایزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو ہو گئی جہنم کی آگ کی سزا, وہاں کی وادی کی پٹائی کی سزا, اور ایک ہو گئی کہ جو ان کے دشمن تھے ان کو ان کے سامنے کامیابی مل رہی ہے, یعنی یہ جہنم سے جو ہے نا وہ باہر دیکھ سکیں گے فور انلمیٹڈ ٹائم. ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایبلٹی دیں گے کہ یہ جنت والوں کے احوال دیکھ سکیں گے, اور یہ کیوں دیں گے, انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور زیادہ سڑنے کے لیے, اور زیادہ سڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جن کو یہ دشمن اور جن کو یہ ناکام سمجھتے تھے کیسے کامیاب, رائٹ. تو اعداء یعنی دشمنوں کی کامیابی سے روحانی ایذا ہوتی ہے. یہ تو جواب ہو گیا ان کی درخواستوں کا, اب آگے تنبیہ ہے ان کے بطلان اعتقاد و مشرب پر, تاکہ ذلت پر ذلت و حسرت پر حسرت ہونے سے عقوبت میں شدت ہو. ٹھیک ہے, تو اب آگے چل رہا ہے یہ معاملہ, یعنی ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, پھر ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازا کیا, اور یہاں پر بھی ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان سے جو ہے نا وہ ذلت اور حسرت ان کی بڑھانے کے لیے مزید کیا ہو رہا ہے کہ اب ان سے ارشاد ہو رہا ہے, کم لبستم فی الارض عدد سنین, کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین میں رہے ہوگے, یعنی کتنے سال تم زمین میں رہے, چونکہ وہاں کے حول و حیبت سے ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہوں گے, اور اس دن کا طول بھی پیش نظر ہوگا, یعنی وہ جو یوم حشر ہوگا کتنا لمبا, 50,000 سال لمبا, یا 1,000 سال کسی اور کرائیٹیریا کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, کسی اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے, تو 1,000 سال لمبا, 50,000 سال لمبا, یہ کوئی کم ٹائم ہے. तो अब ना इन इन इतने लंबे वक्त से जब एक जगह पे खड़े हुए होंगे तो उससे कंपेयर करेंगे अपनी दुनिया की जिंदगी को, तो क्या क्या जवाब देंगे कि बरस कैसे बहुत रहे होंगे, तो एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे हम दुनिया के अंदर। और सच ये है कि हमको याद नहीं, यानी ये भी हम बस गेस वर्क कर रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं हम, हमें याद तो थोड़ी है कि हम कितने दिन रहे। सो गिनने वालों से यानी फरिश्तों से के आमाल व आमार सबका हिसाब करते थे, ठीक है ना। यह है ना कि फसअल आदीन, काउंट करने वालों से तुम पूछो, ठीक है। तो कौन है काउंट करने वाले? फरिश्ते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हिसाब किताब नोटिफिकेशन हर चीज के ऊपर मामूर किया हुआ है। तो इनसे पूछ लीजिए, इरशाद होगा कि यौम और बाद यौम तो गलत है, मगर इतना तो तुम्हारे इकरार से जो कि सही भी है साबित हो गया कि तुम दुनिया में थोड़ी ही मुद्दत रहे, ठीक है। यानी तुम जो थोड़ा समझ रहे हो ये बात तुम्हारी सही है कि वाकई तुम बहुत थोड़े दिन रहे हो दुनिया के अंदर, लेकिन क्या खूब होता ताकि तुम ये बात उस वक्त समझते होते, क्या खूब होता कि तुम ये बात उस वक्त समझते होते। अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़ियों के चेक चुगने से पहले अगर तुम चिड़ियों से बचने का इंतजाम कर लेते तो तुम्हारा खेत जो है ना वो बच जाता। तो हमारे पास वक्त है, हम ये जो तफसीर की क्लास पढ़ रहे हैं, ये तफसीर की क्लास क्या है? ये रिमाइंडर है खाली, ये याद दहानी है, या अगर कुछ चीज हमें पहले पता ही नहीं थी तो इल्म में इजाफा भी है, ठीक है। लेकिन मकसद क्या कि मरने से अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हमारे ऊपर मौत तारी नहीं हुई है, अभी हमारे पास वक्त है। इसी वक्त में हम पिछले गुनाहों से तौबा कर लें और आगे जो है ना वो सच्ची और सुच्ची जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला के साथ इरादा कर लें। दिल के अंदर इरादा, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं, इतनी सी बात है, ये हमारी तौबा हो जाएगी और फिर हम इस सिलसिले के ऊपर आगे चलते रहें, आगे फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाएगी। इससे जो है वो हमारा मामला सारा का सारा दुरुस्त हो जाएगा और जब मौत आएगी तो उस वक्त फिर वैसा हाल नहीं होगा जैसा कि हो सकता है अगर हमने तौबा ना करी। तो अच्छा, एक सवाल, वैसे दो सवाल आए हुए थे, एक जो है वो डायरेक्ट मैसेज में था तो चलो उसको देख लेते हैं कि 1000 साल के मुजद्दिद होने का क्या मतलब होता है, समझा दीजिए। 1000 साल के मुजद्दिद होने का मतलब ये होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद 1000 साल जब उम्मत के ऊपर गुजर गए ना, तो अल्लाह ताला ने जो है वो एक मुजद्दिद भेजा कि जिन्होंने आकर के दीन की तजदीद करी। तजदीद का मतलब क्या होता है? तजदीद का मतलब ये नहीं होता कि कोई नया दीन लेकर के आ गए भाई, बल्कि तजदीद का मतलब ये होता है कि लोगों के दरमियान जो दीन की समझ थी वो अक्सरियत के एतबार से जो है ना वो हो गई थी बिदतों का शिकार, ठीक है। अब अक्सरियत से मुराद यहां पर अवाम की अक्सरियत, अवाम की अक्सरियत जो है वो बिदात और खराफात के अंदर पड़ गई थी, हत्ता के सिर्फ अमली बिदात नहीं बल्कि अकीदे की बिदतें उनके अंदर पड़ गई थी। ये वो जमाना था जबकि अकबर बादशाह का दौर था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। और ये अकबर बादशाह जो था इसने जो है ना वो दीन इलाही को ईजाद किया था, बीवी भी इसकी हिंदू थी और हिंदुओं के साथ इसका बहुत ज्यादा उठना बैठना और महल के अंदर हिंदुओं का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसके यानी इसने फॉर वॉट एवर रीजन, जो भी इसकी बड़ी तफसील है, बड़ी इसकी हिस्ट्री है कि क्या 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 इसके दिमाग में जो है वो खराफात आती गई, शैतान का के वसवसे आते गए, और फिर इसने जो है ना वो एक नया दीन ईजाद करने की जिसके अंदर जो है ना यानी जिस तरह आजकल मेहनत हो रही है अब्राहमिक रिलीजन के ऊपर, खूब मेहनत हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो उसने जो है ना वो कोई और उसका यानी अब्राहमिक तो खैर वो नहीं था क्योंकि हिंदुइज्म जो है वो अब्राहमिक रिलीजन में आते ही नहीं है। तो उसने जो है ना वो भाई इधर से हिंदू की चीज ले लो, इधर से जो है मुसलमान से चीज ले लो, इधर से जो है वो सिख मजहब की चीज ले लो, या सिख मजहब पता नहीं उसको था भी कि नहीं था। तो ये मिल मिला करके जो है ना वो एक एक चरबा सा बनाया था और वो मुल्क में उसको राइज करना चाहता था, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है ना हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह, जिनका नाम था अहमद सरहंदी, सरहंद के रहने वाले थे, शेख अहमद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की लीनियत से ان کا تعلق تھا اور یہ بڑے صوفی بزرگ تھے، نقشبندی سلسلے کے سرخیل اماموں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ محنت شروع کری، اور محنت جو تھی وہ کوئی تلوار سے جہاد نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا اپنے متوسلین کے ساتھ مل کر کے، ٹھیک ہے نا، یہاں کے مریدوں کو خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کر کے جو ہے وہ حکومتی جو عہدے داران تھے، جو فوج کے عہدے داران تھے، ان تک بھیجے، اور بالآخر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ یہ دین الہی کا جو ہے وہ قلا قماہی ہو گیا، حتیٰ کہ جب جہانگیر کا زمانہ آیا تو یہ دین الہی جو ہے وہ اس وقت تک تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے اورنگزیب جو ہے وہ تھوڑا سا اور بہتر مسلمان ہو گیا، اور پھر جہانگیر کے بعد جو ہے وہ شاہ جہاں، جس نے وہ تاج محل بنوایا تھا، وہ کچھ بہتر مسلمان ہوا، اور اس کی اولاد میں سے ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا وہ بڑے صغیر کے اندر بہت میجر تبدیلی آئی تھی۔ تو ان کو جو ہے وہ ہزار سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ ہزار سال کا مجدد کی بنیاد جو ہے وہ حدیث مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مقامات پہ فرمایا کہ ایک تو ہزار سال میں مجدد اس امت کے اندر آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہر 100 سال کے اوپر مجدد بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 100 سال والے مجدد جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ لائک 100 سال میں اتنا زیادہ بگاڑ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا بگاڑ آئے گا، اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجیں گے، وہ اس بگاڑ کو رفع کرے گا۔ پھر 100 سال گزر جائیں گے، پھر تھوڑا بگاڑ آ جائے گا، پھر مجدد آئے گا، پھر اس کو رفع کر دیں گے۔ اس طرح سے تو سلسلہ ہر 100 سال کے اوپر چل رہا ہے، لیکن 1000 سال کے اوپر جو ہے وہ میجر مجدد۔ اور پھر اب جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب ایک دوسرا ہزارواں سال جو ہے وہ پانچ سو سال کے حساب سے بھی پتا چلتا ہے، ہاں 500 سال والا بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو ہاں تو 500 سال والا جو سلسلہ ہے نا، اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو پہلے مجدد 500 سال والے تھے وہ مشائخ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، اور پھر اگلے 500 سال گزارنے کے بعد، یعنی جب 1000 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ، اور پھر 500 سال جو ہے وہ اب تقریباً مکمل ہونے والے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ شاید اب جو مجدد آئیں گے وہی امام مہدی کہلاتے ہیں، حدیث مبارکہ جن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ بہرحال تو یہ تو ہو گیا جی 1000 سال کے مجدد والے سوال کا۔ اچھا دوسرا آپ نے کیا پوچھا کہ اس سوال سے ان کی اذیت کیسے زیادہ ہونے، کیا یہ کہ اتنا تھوڑا سا وقت تھا اچھے سے گزار دیتے، بعد میں ایشی ایش ملنا تھا۔ ہاں ماشاء اللہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا، اندازہ تقریباً ایسے ہی کچھ معاملہ لگتا ہے۔ وہ یعنی یہ لکھا تھا حضرت نے کہ ان کے بتلانے اعتقاد و مشرب پر، تاکہ ذلت پر ذلت و حسرت پر حسرت ہونے سے عقوبت میں شدت ہو، اس لیے ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتاؤ۔ ہاں یعنی تھوڑی سی دیر تم نے قربانی دینی تھی، اتنا کم وقت تھا جس میں اگر تم قربانی دے دیتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہی مزے، ہے نا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ حسرت اور بڑھ جائے گی کہ واقعی ہزاروں سال لاکھوں سال کے مزے اور اتنی تھوڑے سے ٹائم کی قربانی، ہم نے کتنا برا فیصلہ کیا، ہے نا، اور یہ جو ہمارے دشمن تھے انہوں نے کتنا اچھا سودا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو واقعی بڑا اچھا آپ نے جواب دیا اپنے سوال کا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور حضرت جی 40ویں نمبر پر، اس کی کیا تعویل کریں گے؟ مرضی آپ کی جو بھی کر لیں۔ آج کل ویسے عمومی طور پر مشائخ سارے کے سارے جو تھے نا اس جنریشن کے، تو وہ سارے کے سارے 40ویں نمبر پر، حتیٰ کہ فقہا میں اور محدثین کے اندر بھی جو ہے وہ 40ویں ہی تقریباً تعویل کر لیں آپ کی مرضی۔ تو بھائی اپنے حضرت کو ہے نا، ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور اقوال ہیں، اور جو کہ ایک اصلاح کے راستے کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، بہت زبردست حضرت نے باتیں فرمائی۔ تو حضرت نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ بھائی میرے شیخ جو ہے نا، بس یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی شیخ ملے تھے یا مجھے میرے شیخ ملے، ٹھیک ہے، بس میں تو اسی طرح سوچ رہا ہوں اپنے شیخ کے بارے میں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، ارشاد ہوگا کہ یوم اور بعض یوم تو غلط ہے مگر اتنا تو تمہارے اقرار سے جو کہ صحیح بھی ہے ثابت ہو گیا کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے, لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات اس وقت سمجھتے ہوتے, ہے نا, لو انکم کنتم تعلمون, کہ دنیا کی بقا ناقابل اعتبار ہے اور اس کے سوا اور کوئی دار القرار ہے, اور کوئی دار القرار ہے, یعنی دار القرار یہ دنیا نہیں ہے, قرار کی جگہ تو اس کے علاوہ ہے, مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں منحصر سمجھا, یہی سمجھتے رہے کہ بس جی باقی تو سارے مر جائیں گے, مر ہی رہے ہیں, ہے نا, ہر دن کسی کے مرنے کی خبر آتی سوائے میرے, میں نے نہیں مرنا, ادھر سے میں نے ادھر سے کہیں نہیں جانا, باقی سب چلے جائیں گے, میں کس سے مس نہیں ہوں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا, ہے نا, تو یہ ہم بولتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسی ہوتا ہے, ہے نا, بچے بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بوڑھے بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جوان بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن میں نے نہیں مرنا ادھر سے, ٹھیک ہے, تو اس دنیا کے اندر ایسے رہتے ہیں جیسے کہ ادھر ہی, ادھر سے پھر ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اچھا, تو فرمایا کہ بقا کو دنیا میں تم نے منحصر سمجھا اور اس عالم کا انکار کرتے رہے, یعنی حساب کتاب والے عالم کا تم انکار کرتے رہے. اگر ہم اس فکر میں پڑ جائیں نا, حساب کتاب والے فکر میں, تو ہم جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں نا دوسروں کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی, یہ ظلم و ستم جو ہے نا اس کو سٹاپ لگ جائے, فل سٹاپ لگ جائے ہمارے ظلم و ستم کو, اگر حساب کتاب کی فکر شروع ہو جائے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہمارا کوئی گناہ میں نظر بھی نہیں آتا, ایسا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ تو بہت ہی ماشاءاللہ جو سو کالڈ شریف گھرانے ہوتے ہیں نا, شریف کہلاتے ہیں بہت, ہے نا, شرفا, ٹھیک ہے نا, وہ شرفا کو یہ غلطی زیادہ لگتی ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ماشاءاللہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, جاتے بھی ہیں, مسجد بھی چلے جاتے ہیں, اور گھر میں بھی بہت کچھ دین دین وغیرہ وغیرہ, رائٹ, تو وہ ان کو تو ایک دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, ہے نا, اس میں پھر عجب پھر ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو شرفا کہلاتے ہیں, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ایسے شرفا, زیادہ تر تو ہم ایسے ہیں کہ یعنی پکڑ کے مارتے ہیں ایک دوسرے کو, رائٹ, اور اتنا گندا معاملہ ہے ہمارے گھرانوں کے اندر اور ہمارے دفتروں کے اندر اور ہمارے دکانوں کے اندر, یعنی اتنا گندا ہے کہ اس کو ہم جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے کہ یہ ہم گندا نہیں کر رہے, رائٹ, تو اچھا خاصا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بس وہی ایٹیٹیوڈ کہ مرنا نہیں ہے میں نے, ٹھیک ہے, اور حساب کتاب نہیں ہونا, ٹھیک ہے, مرنا بھی ہے نا اگر تو بس اس کے بعد ختم ہو جانا ہے سب کچھ, حساب کتاب کی اگر فکر پڑ جائے نا ہمیں تو واقعی ہمارے ظلم اور ستم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد تھوڑا بہت علم بھی حاصل کر لیں تاکہ اور زیادہ پھر وہ چمک جائیں, ہمارے چمکنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو انڈیا پاکستان کی قوم ہے نا, ہم جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے چمک سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے کچھ لوگوں نے قربانیاں بہت دی ہیں, ہم ان کی قربانیاں کھا رہے ہیں اصل میں, اس وجہ سے نا ہمارے پاس علم جو ہے نا کہ ہاؤ ٹو شائن یہ علم ہوتا ہے, یہ علم جو ہے نا ہمارے پاس پریزروڈ موجود ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اگر ہم تھوڑے سے عقل کے ناخن لے لیں نا تو بھائی سب موجود ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, یعنی ویسے تو اوور آل مسلمان کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سارے مسلمان ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں اور سیرت کی شکل میں علم موجود ہے, تو ویسے تو ہر مسلمان چمک سکتا ہے, لیکن اس علم کے اندر بھی جو تفصیل ہے, جو گہرائی ہے, تو یہ گہرائی تفصیل جو ہے نا ہندو پاک کے مسلمانوں کے اندر اس وقت یعنی سمجھ لیں آخری ایک تلا رہ گیا ہے, ادھر وہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم تو اور زیادہ آسانی سے چمک سکتے ہیں باقی دنیا کے مسلمانوں کے مقابلے میں, ریلیٹیولی اسپیکنگ ہم زیادہ آسانی سے چمک سکتے ہیں, لیکن ہم بس آخرت ہی کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ جو گھروں میں موجود علم ہے یا محلے میں موجود علم ہے اس سے ہم اپنے آپ کو چمکائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور دیٹ دیئر از اسٹل اے لاٹ آف ٹائم بیفور وی ڈائی, ہاں بس وہی ایک محاورہ تن یہ بات کہتی تھی کہ میں نے نہیں مرنا, تو میں نے نہیں مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی بہت لمبا ٹائم ہے میرے پاس جینے کے لیے, اور بس اسی طرح کا بس چلتا ہے. کیا کسی انسان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی,
یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. کس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے اور کس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ نہ آپ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ اس انسان کو پتا ہے نا بھائی. تو اب جس چیز کا نہ اس کو پتا, نہ مجھ کو پتا, نہ کسی اور کو پتا, تو اس چیز کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ کو پتا ہے, یہ تو اللہ کے یہاں لوہے محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ کے علم میں ہے یہ کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس بنیاد پر نہ تو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری تو قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں کیوں نیکی کا کام کروں یا میں کیوں کسی کی بات سنوں, اور نہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں تو ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ تو ڈسکشن ہی بالکل ہی ایررلیونٹ قسم کی ڈسکشن ہے. ہاں, وہ ابھی سمجھنا نہیں چاہتا, آپ کو کیا پتا کل سمجھنا چاہنا شروع ہو جائے گا. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے 14 طبق روشن کر دینا کوئی مشکل کام ہے؟ یعنی ہمارے 14 طبق روشن کرنے کے لیے ایک وائرس کافی ہے کیا نہیں؟ ایک وائرس جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, حتیٰ کہ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا, اور الیکٹران مائکروسکوپ بھی نا اس کے اوپر الیکٹران پھینکتا ہے, پھر وہاں سے باؤنس ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے اچھا اچھا یہاں پہ وائرس تھا. وہ وائرس جو ہے نا ہمارا تو کیا پوری دنیا کے 14 طبق روشن کر سکتا ہے. ابھی کر کے دکھایا اس نے, چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے کیا لیکن کر تو دیا نا بھائی. رائٹ, اس کا نام ہی استعمال ہوا نا بھائی ہر جگہ, نظام چینج کرنے کے لیے, اکانومیز بٹھانے کے لیے, اور فلان چیز بند کروانے کے لیے, اور فلانا نظام چینج کروانے کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ وائرس. رائٹ, تو اب کسی کوئی بات سمجھنا نہیں چاہ رہا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت ڈال دیں کہ پھر اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے بات سمجھنے کے, تو کوئی مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اس وجہ سے نا ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ہمارا کام ہے بات پہنچانا. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک تو اپنے اوپر محنت کرنا سب سے پہلے تو ہمارا یہ کام ہے, دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اچھے انداز میں ٹھیک ہے بات کو آگے پہنچائیں, جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, ہدایت ہے نہیں ہے یا کب ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے. ہمارا اور ہمارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دین کی قدر کری نہیں کری, کیا ہم نے دین کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کری نہیں کری. دس از واٹ وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. اب یہ عجیب عجیب آپ نے سوالات پہ شروع کر دیے ہیں, بہتر ہے کہ ابھی آپ تھوڑا ہے لیں. ٹھیک ہے, تو ان کا میں سوال پڑھ نہیں رہا, پرانے ہیں ہمارے, چلتی رہتی ہے اس طرح کی. چلیں آگے پڑھتے ہیں کہ اس عالم کا انکار کرتے رہے تو وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. ٹھیک ہے, تو یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ سوائے دنیا کی زندگی, اور ہم نہیں اٹھائے جانے والے ہیں پھر. ٹھیک ہے, تو اب اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صحیح سمجھے تو بیکار, اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد. اچھا, اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صحیح سمجھے تو بیکار, یعنی اب تمہارا سمجھ جانا بات کو, مان لینا, اقرار کر لینا ہے نا, معافی مانگنا, اب یہ سب بیکار ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد آگے پھر اس اعتقاد پر زجر ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی تنبیہ ہو گئی ان کی کہ تمہارا اعتقاد جو ہے وہ کتنا غلط ہے, آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر تم توبہ نہیں کرو گے. تو اب مزید ڈانٹ, زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ, جو بطور خلاصہ مضمون ہے, بطور خلاصہ مضمون فرد قرارداد جرم کے ہے. یعنی اب جو ہے نا مضمون کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے, اور کس انداز میں بیان ہو رہا ہے, قرارداد جرم کے طور پر. ٹھیک ہے, یعنی جو کہتے ہیں نا فرد جرم عائد ہو گئی ان کے اوپر, یعنی ایک فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے نا, یعنی سنگولر. ٹھیک ہے, تو فرد جرم عائد ہو گئی, یعنی ایک جرم ان کے اوپر عائد ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پر فرما رہے ہیں فرد قرارداد جرم. ٹھیک ہے, یعنی جرم کی قرارداد ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہو گئی اس شکل میں. یہ خلاصہ مضمون ہے کہ ہاں, تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا؟ کتنی بڑی آیت ہے یہ کہ ان لبثتم کیا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، ہم نے یہ گمان کیا ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں عبس پیدا کر دیا اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے، وانکم الینا لا ترجعون، ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے نہیں لائے جاؤ گے. مطلب یہ کہ جب ہم نے آیات میں جن کا صدق دلائل صحیحہ سے ثابت ہے قیامت اور اس میں اعمال کے بدلے کی خبر دی تھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ مکلفین کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کا منکر ہونا کتنا بڑا امر منکر تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے نا ہمیں چراگاہ کے اندر چھوڑ نہیں دیا. یہ دنیا جو ہے نا یہ چراگاہ نہیں ہے، یہ گراس ایٹنگ کی جگہ نہیں ہے، چگنے کی جگہ نہیں ہے نا، یہ تو امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ کے اندر تو بھائی جو بچہ بیٹھا ہوا امتحان کا پرچہ سالو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں مکلف یعنی بوجھ ڈال کر کے لاد کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور جو مویشی ہوتے ہیں بھائی، آپ نے کبھی دیکھا کہ چراگاہ یعنی جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، گراؤنڈز ہوتے ہیں، گریزنگ گراؤنڈز جو ہوتے ہیں ان کے، ہے نا، وہاں پر آپ نے کبھی دیکھا کہ مویشی یعنی بیل ہے یا بکری ہے یا اونٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ لدا ہوا ہے، کبھی دیکھا ہے نا؟ اگر عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ جائیں راستے میں بہت سارے اونٹ نظر آتے ہیں، چر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ بوجھ نہیں لدا ہوا ہوتا، سامان نہیں لدا ہوا ہوتا بھائی، کیونکہ وہ چراگاہ کے اندر ہیں، یہ ان کے چرنے کا ٹائم ہے. چرنے کے ٹائم میں تھوڑی کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح گائیں، بھینس، بکری، رائٹ، تو چراگاہ میں چر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس وقت کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہوتا، پھر اس کے بعد جب ان کو کام سے لگایا جاتا ہے تب ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جبکہ یہ جو دنیا انسان کے لیے ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اب بوجھ ڈالنے کا مطلب کیا؟ نو مور چراگاہ، چراگاہ والا ٹائم، گریزنگ ٹائم از اوور. کیا مطلب؟ جب تم بالغ نہیں تھے نا، جب بچے تھے نا، وہ تھا تمہارا گریزنگ ٹائم. ٹھیک ہے نا، اس وقت تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہارے اوپر شرعی احکامات ابھی واجب نہیں ہوئے، ابھی تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، غلطی بھی کر لو گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ ہے تمہارا گریزنگ ٹائم، چراگاہ والا ٹائم. لیکن ونس یو آر بالغ، اب جو ہے نا یہ ٹائم ختم ہو گیا، اب تکلیف تمہارے اوپر ڈال دی گئی ہے، اب چراگاہ نہیں ہے یہ تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ یہ مثال جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس وقت پہلی دفعہ ڈالی ہے اس فقیر کے ذہن میں، پہلے کبھی خود بھی نہیں سوچا تھا اس مثال کو اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم اوور ہو گیا چراگاہ کا، اب جو ہے نا وہ تکلیف شروع ہو گئی ہے. اب اگر تم چرو گے تو یہ چرنا وڈ مین کہ تم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے بھائی، اب تو کام کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب کام کے ٹائم میں تم چل رہے ہو تو بھائی اس کا مطلب تو ہے سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا، کیا مطلب سزا ملے گی؟ یا تو پیچھے سے پڑے گی ڈنڈا، ٹھیک ہے نا، ہنٹر پڑے گا، ڈنڈا پڑے گا. ٹھیک ہے، یا کیا ہوگا، ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے. ہنٹر ڈنڈا پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی میجر آفینس کیا تو ہنٹر یا ڈنڈا پڑے گا. ہاں، اگر تم نے میجر آفینس نہیں کیا، مائنر آفینس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر مائنر آفینس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ابھی قربانی کی نوبت نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، مائنر آفینس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لیا جائے گا یہ وقت، ہے نا بھائی، کہ جو تمہارا جاب کا وقت تھا اس جاب کے وقت میں جو ہے نا تم نے جو ہے وہ چلنے کا کام کرنا شروع کر دیا، تنخواہ کٹ جائے گی تمہاری. یہ بھی کم تکلیف ہے، یہ بھی کم سزا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس سے زیادہ بڑی سزا جیسے کہ آپ نے لکھا کہ اگر تم نے زیادہ میجورٹی آف دا ٹائم چرنے کے اوپر گزار دیا نا، اور جس مقصد سے تم بھیجے گئے تھے وہ مقصد تم نے پورے نہ کیا نا، تو اب جو ہے نا تم کیا کہتے ہیں اس کو، انڈر دا نائف. ٹھیک ہے نا، اب مویشی کو کیا کیا جائے گا، چھری کے نیچے. ٹھیک ہے نا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا گوشت کھائیں گے. ٹھیک ہے نا، اب تمہارے جو ہے نا وہ پائے بنائیں گے، اور اب تمہاری جو ہے نا وہ کھال سے جو ہے نا پھر اس کو ٹین کریں گے اور پھر اس سے پرس بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، جو کھال سے جو چیزیں بنتی ہیں، جوتا بنتا ہے اور بیلٹ بنتا ہے اور پرس بنتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا،
تو یہ سزا کی شکلیں ہوتی ہیں. جب مومن, اسپیشلی مومن تو خیر ہم بول رہے ہیں, لیکن ایک انسان, دس از فار ایوری ہیومن بینگ, لیکن خاص طور پہ مومن کے لیے اور بھی زیادہ, ٹھیک ہے, کہ جب وہ میجر آفینسز کرتا ہے نا, اس کو ڈنڈا پڑتا ہے فوراً, ٹھیک ہے نا. جب ایمان والے جو ہیں نا, وہ پٹ پٹا جو رہے ہوتے ہیں, فوراً گناہ کرتے ہیں, وہ فوراً حساب ہوتا ہے نا, وہ اسی وجہ سے کہ بھائی تمہارا چلنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, تمہارے کام کرنے کا ٹائم ہے, داد پڑے گی اگر تم نے کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اگر جو ہے وہ, اور پھر تمہاری تنخواہ بھی کٹنی شروع, لات بھی پڑے گی, تنخواہ بھی کٹنی, یا یہ کہ آپ اس کو پہلے کر لیں, بلکہ تنخواہ کٹنے والا کام جو ہے شاید پہلے, ابھی تو بھائی یہ تو آن دا فلائی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں دماغ میں, تو اس وجہ سے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تنخواہ کٹنے والا کام, پھر اس کے بعد ڈنڈا پڑنے والا کام, والی سزا, ٹھیک ہے نا, اور تیسرے نمبر پر قربانی والی سزا, ٹھیک ہے. تو اب جو قربانی والی سزا کیا ہوتی ہے, پھر کافر جو ہے وہ پیٹتے ہیں, مارتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, اور گھر جلا دیتے ہیں, اور دکانیں جو ہیں وہ بم سے اڑا دیتے ہیں, اور یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ خود نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں. اب چرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کرنے کے لیے جتنا کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی بندہ نہ کھائے, نہیں, یہ چرنا نہیں ہوتا. اپنی ضروریات کو پوری کرنا, یہ تو آن جاب بھی انسان کر رہا ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں ورکنگ میل, ہے نا, یعنی جس کو کہتے ہیں فاسٹ فوڈ, رائٹ, فاسٹ فوڈ. تو مومن کا جو فوڈ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے فاسٹ فوڈ, ٹھیک ہے نا, یعنی کھانا کھاؤ, کام سے لگو, نیند پوری کرو, کام سے لگو, ٹھیک ہے نا. وہ شوقیہ نہیں سو رہا ہوتا, وہ شوقیہ نہیں کھا رہا ہوتا, اس کا کھانا بھی مقصد کے تحت ہوتا ہے, اپنے اعصاب کو قوی کرنے کے لیے, تاکہ وہ اور کام کر سکے, ٹھیک ہے نا. اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسنا, کھیلنا, وقت گزارنا, سب فوکسڈ ہوتا ہے, سب اسی طرف چینلڈ ہوتا ہے, تاکہ وہ کام کر سکے, تاکہ اس کے گھر والے بھی اللہ کا کام کر سکے, دین کا کام کر سکے. وہ ان کے ساتھ پارک بھی جاتا ہے, ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہے, ان کے ساتھ پکنک بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن بیک آف دا مائنڈ یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں, میں بندگی کر سکوں, میرے گھر والے میرے ساتھ مل کے بندگی کر سکوں, یہ اس کی زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا جو ہے, یہ تو کام کی جگہ ہے, آرام کی جگہ نہیں ہے, اور نہ جو ہے وہ نہ تو چلنے کی جگہ ہے, اور نہ یہ جگہ انعام کی جگہ, انعام کی جگہ جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کل لبے لباب ہے ہماری زندگی کا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دیں, اور اس کا ہمیں استحضار عطا فرما دیں, تاکہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے, اور زندگی ضائع ہونا, وقت ضائع ہونا, یہ ہماری ڈکشنری میں سے یہ کانسیپٹ ہی باہر نکل جائے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں. السلام علیکم.